عزیز سامعین، پروگرام اسلام میں انسانی حقوق لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلام کی نگاہ میں انسانی حقوق کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ معاشرے میں ایک فرد کو دوسرے فرد کو نصیحت کرنے اور اس کی ہدایت کرنے کے حوالے سے کیا فرائض اور حقوق عائد ہوتے ہیں. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے ایک فائدہ مند چیز اخلاق کی اصلاح اور برے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. انسان ایک دوسرے پر مثبت تنقید کر کے بہت سے مسائل، مشکلات اور خرابیوں سے بچ سکتا ہے. وہ لوگ جو حقیقت کو چھپاتے ہیں اور اپنے دوست کی خامیوں کو بیان نہیں کرتے، وہ ایک دوست اور ایمانی بھائی ہونے کے ناطے اپنے بھائی کا صحیح حق نہیں ادا کرتے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی تنقید سے دوسرا مطمئن ہو سکتا ہے اور وہ کسی برائی اور نقصان سے بچ سکتا ہے، تو ایسے موقع پر تنقید نہ کرنا اس کے ساتھ خیانت کے زمرے میں آتا ہے. فرزند رسول حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے ایمانی بھائی کو کسی غیر مطلوب عمل میں دیکھتا ہے اور وہ اسے روکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے لیکن خاموشی اختیار کرتا ہے اور اس عمل سے اسے متنبع نہیں کرتا، تو وہ اپنے برادر ایمانی کے حق میں خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بھی اسی موضوع سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے حوالے سے مہربان ترین انسان وہ ہے جو تمہاری بہتری اور صلاح کے لیے تمہاری مدد کرتا ہے اور تمہارے دینی امور میں نہایت خلوص کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہے. انفرادی اور پوشیدہ طریقے سے کسی کو صحیح اور عقل و خرد کی بنیاد پر تنقید کرنا اسلامی اخلاقیات میں شامل ہے اور اس کا اکثر مثبت نتیجہ ہی برآمد ہوتا ہے. مثبت اور تعمیری تنقید کو اکثر لوگ قبول کرتے ہیں. عام طور پر لوگ نصیحتوں کو مانتے ہیں اور اپنے نقائص اور عیوب کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کسی موقع پر مطلوبہ نتیجہ برآمد نہ بھی ہو تو تنقید اور نصیحت کرنے والوں کے ساتھ سخت رویہ نہیں اپنایا جاتا اور ان کی تنقید کے حوالے سے اپنے قلب و ذہن میں کینہ اور دشمنی کو نہیں پالا جاتا. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کھلے عام نصیحت کرنا مقابل کی شخصیت کو سرکوب اور اس کی حیثیت کو خراب کرنے کے مترادف ہے. فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے ایمانی بھائی کو پوشیدہ طریقے سے نصیحت کرتا ہے وہ اس کی شخصیت کی خوبصورتی اور زیبائی میں اضافہ کرتا ہے، لیکن جو شخص اس کے برعکس کھلے عام نصیحت و تنقید کرتا ہے تو اس کی بدصورتی اور شخصیت کشی کا باعث بنتا ہے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اس طرح تھی کہ جب انہیں پتہ چلتا کہ فلاں شخص نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور غلط بات کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلے عام اس شخص کا نام تک نہیں لیتے تھے تاکہ اس کی عزت و احترام کو ٹھیس نہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام لینے کی بجائے عام طور پر یہ کہہ دیتے تھے کہ بعض افراد اس طرح کے اعمال انجام دیتے ہیں. نصیحت اور پند و نصائح خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے انجام دی جائے. نصیحت کرتے وقت اس کی قبولیت کے امکان کو بھی ضرور مد نظر رکھا جائے. ہر ایک کو ایک ہی طرح سے نصیحت نہیں کی جا سکتی. مقابل شخصیت کی کیفیت، ذوق، معاشرتی مقام، نیز زمان و مکان کو دیکھ کر نصیحت کرنی چاہیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا گیا جو غلط طریقے سے وضو کر رہا تھا. امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اس بوڑھے شخص کو ٹوکتے اور اس پر تنقید کرتے، حسنین شریفین نے یہ طریقہ اپنایا کہ اس بوڑھے شخص کو مخاطب کر کے کہا، آپ دیکھیں ہم لوگ صحیح وضو کر رہے ہیں یا نہیں، اور آپ یہ بتائیں کہ ہم میں سے کون صحیح وضو کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام دونوں نے اس بوڑھے شخص کے سامنے وضو کیا اور اس طرح اس کو صحیح وضو کرنے کی طرف متوجہ کیا. بوڑھے شخص نے جب دونوں بھائیوں کو وضو کرتے دیکھا تو اپنی غلطی کو سمجھ گیا اور کہہ اٹھا کہ آپ دونوں صحیح وضو کر رہے ہیں اور میں نے غلط وضو انجام دیا تھا. ناصح اور نصیحت کرنے والے کو اس بات کا بھی ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ وہ جس شخص کو نصیحت کر رہا ہے کیا اس میں قبولیت کی گنجائش بھی موجود ہے اور کیا اس میں نصیحت منوانے کی طاقت اور حوصلہ بھی ہے یا نہیں۔ اسی طرح مقابل کی شخصیت کا بھی ادراک کر لینا چاہیے کہ اسے کس انداز سے نصیحت کی جائے تاکہ اس کے لیے مؤثر اور قابل قبول بھی ہو۔ مثال کے طور پر آپ جس کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں وہ مالی مشکلات کا شکار ہے اور آپ اسے مانوی اور روحانی نصیحتیں کرنا شروع کر دیں، اسی طرح اس کے برعکس بھی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ نصیحت کرتے وقت مقابل کی شخصیت کی ضرورت اور تقاضوں کو بھی باریک بینی سے جائزہ لینا ضروری ہے۔ نصیحت کرتے وقت اس بات کا بھی خصوصی خیال رکھا جائے کہ نصیحت سننے والے میں اس نصیحت کو سننے کا حوصلہ اور تحمل و برداشت بھی ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے کہا کہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے اسے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم غصہ ترک کر دو۔ اس شخص کا تعلق ایک بیابان نشین قبیلے سے تھا۔ اس زمانے میں ان قبائل کا کلچر یہ تھا کہ اگر قبیلے کے ایک فرد پر کوئی دوسرے قبیلے کا فرد ظلم و زیادتی کرتا تو وہ اپنے قبائلی تعصب کی وجہ سے بغیر کسی تحقیق اور جائزے کے مخاطب قبیلے کے خلاف فوراً جنگ و جدل شروع کر دیتے۔ یہ قبائلی کہتا ہے میں نے 3 بار رسول خدا سے نصیحت کی فرمائش کی، ہر دفعہ رسول خدا نے فرمایا میں تمہیں غصہ نہ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ وہ شخص رسول اللہ کی زیارت کے بعد جب اپنے قبیلے میں پہنچا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کے فلسفے کا علم ہوا۔ وہ جب اپنے قبیلے میں پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ ایک دوسرے قبیلے کے ہاتھوں ان کے قبیلے کے ایک فرد کو قتل کر دیا گیا ہے اور پورا قبیلہ اس قبیلے کے خلاف جنگ کے لیے مکمل تیار ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اس وقت رسول خدا کی نصیحت یاد آئی اور میں نے اپنے غصے پر قابو پایا اور اپنے قبیلے والوں کے ساتھ مل کر دوسرے قبیلے کے خلاف جنگ کے لیے نہ نکلا بلکہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اس بات کا جائزہ لیا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کس کا کیا قصور اور کس نے کن وجوہات کی بنا پر اس قبیلے کے فرد کو قتل کیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے معمولی سی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ غلطی اس کے اپنے قبیلے کے فرد کی تھی۔ اس طرح 2 قبیلوں کے درمیان ایک بڑی لڑائی ہوتے ہوتے رک گئی۔ رسول خدا کا اس جاہلانہ معاشرے اور سخت دل لوگوں میں کامیابی کی ایک بڑی وجہ آپ کی رحم دلی اور نرم و لطیف گفتگو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے کہ آپ اپنی نرم دلی اور نرم گفتگو سے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مہر و محبت ان کے قلوب میں آپ کی ایسی محبت پیدا کر دیتی تھی کہ وہ لوگ آپ پر جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے۔ آپ نے نرم خوئی کے ذریعے ان کے قلب و ذہن کو رام کر لیا تھا اور اس روش سے آپ نے کلام الہی اور اسلامی تعلیمات کو ان افراد تک پہنچایا۔ قرآن پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تجھ پر خدا کی رحمت ہے کہ تو لوگوں سے انتہائی محبت اور نرم و لطیف طریقے سے پیش آتا ہے، اور اگر تم سخت کھردرے اور غسیلے انداز میں لوگوں کے ساتھ پیش آتے تو یہ ہرگز تمہارے قریب نہ آتے اور تم سے دور اور پراگندہ ہو جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ چیز جس میں ملائمت، لطافت اور مدارہ شامل ہوتا ہے وہ خوبصورت اور دیدہ زیب ہو جاتی ہے، اور جن چیزوں سے نرمی ملائمت کی بجائے سختی اور بد کلامی شامل ہو جاتی ہے وہ بری، کبھی اور بدصورت ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں نرم اور اچھے اخلاق سے افراد ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور اس سے افراد میں انس و محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سامعین، ہم نے یہاں پر انسان میں انفرادی حیثیت سے پائے جانے والے عیوب اور نقائص اور ان کی اصلاح کے بارے میں گفتگو کی ہے، لیکن اس کی دوسری صورت یہ ہے جب معاشرے اور انسانوں کا ایک مجموعہ برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو اس وقت نصیحت اور پند و نصائح کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب صورتحال یہاں تک پہنچ جائے کہ پورے کا پورا معاشرہ ایک برائی یا گناہ میں مبتلا ہو جائے، جیسے کوئی بیماری ایک فرد کی بجائے پورے معاشرے میں وبا کی صورت اختیار کر جائے، تو اس کے لیے اصلاح اور نصیحت کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یقیناً اس کے لیے صورتحال اور طریقے اور روش مختلف ہوں گے۔ اس صورتحال میں حکومتیں اپنی پوری قدرت اور طاقت کے ساتھ اپنے تمام تر وسائل اور امکانات کو بروئےکار لاتے ہوئے اس برائی اور وبا کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اس بیماری کو جڑ سے ختم کرنے پر توجہ دی جائے، یا کم از کم معاشرے کے تمام افراد کو اس کے نقصانات سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات انجام دیے جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں قانونی اور اخلاقی پند و نصائح اور تنقیدوں کو مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں سے قرار دیا گیا ہے، تنقید کرنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن سخت اور درشت رویہ اپنانے سے منع کیا گیا ہے۔ تنقید اور نصیحت سے مقابل کی شخصیت کشی نہ کی جائے اور اس کی عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اسلام نے باقاعدہ حدود اور شرائط معین کی ہیں جس کے اندر رہ کر ہی انسان کسی دوسرے پر تنقید اور اس کو نصیحت کر سکتا ہے۔ اس تنقید اور نصیحت کا مقصد مقابل کو کامیابی اور کامیابی کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان نصیحت کا طالب ہے یا چاہتا ہے کہ کوئی اس کو نصیحت کرے اور اس کی صحیح رہنمائی کرے تو اسے چاہیے کہ گھٹیا اور پست فطرت انسان کا انتخاب نہ کرے، بلکہ نصیحت کے لیے ایسے افراد کے پاس جائے جو عزت و وقار کے حامل اور تزکیہ نفس کے مراحل سے گزر چکے ہوں، ایسے افراد جو دوسرے انسانوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہوں، ان کی ہدایت کا جذبہ اور حوصلہ رکھتے ہوں۔ ایسے افراد کا انتخاب کرنا چاہیے جو اس انتظار میں نہ بیٹھے ہوں کہ کوئی آئے اور ان سے رہنمائی کی خواہش کرے، بلکہ ایسے افراد کا انتخاب کرے جسے معاشرے کی مشکلات اور مصائب نیز نیکی اور بدی کا خاطر خواہ شعور ہو اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کر رہا ہو۔ ناصح اور نصیحت کرنے والے کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو دوسروں کو کہہ رہا ہے خود اس پر عمل کرنے والا ہو، وہ گفتار کا نہیں کردار کا بھی غازی ہونا چاہیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنی ذات کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے وہ دوسروں کی کس طرح رہنمائی کر سکتا ہے؟ امام علی زین العابدین اپنے رسالہ حقوق میں فرماتے ہیں، اگر تم سے کوئی نصیحت کا خواہش مند ہے تو اس کے ظرف اور صلاحیت کے مطابق اس کو نصیحت کرو، اور اس انداز سے اس کو نصیحت کرو کہ اس کے لیے قابل قبول ہو اور اس کو اچھا لگے، اس کی عقل کے مطابق اس سے گفتگو کرو۔ فرزند رسول امام علی زین العابدین نصیحت لینے والوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نصیحت کرنے والوں کے سامنے نرم خوئی، متواضع، انکسار اور منکسر مزاجی کا رویہ اپناؤ اور پوری توجہ سے اس کی بات سنو۔ اگر اس کی نصیحتیں صحیح ہیں تو اس کو قبول کرو اور خدا کا شکر ادا کرو، اور اگر نصیحتیں صحیح نہیں ہیں تو اس پر عمل نہ کرو، لیکن اس شخص پر خدا کی رحمت بھیجو اور اس کی ہرگز توہین نہ کرو، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے نیک عمل انجام دیا ہے۔